بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين جو آدمی رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے یعنی منہ پھراتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ شیطان اس کا قرین بن کر کے رہتا ہے یعنی اس کے ساتھ ایسا جڑ کر کے رہتا ہے جو کبھی اس سے جدا اور علیحدہ ہونے کا نام لیتا نہیں ہے. یہاں ذکر کی نسبت جو رحمان کی طرف کی گئی ہے اس سے ایک بات یہ نکلی کہ اس نے قرآن سے اعراض کر کے اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دیا. اگر وہ قرآن کی اتباع کرتا تو رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا رہتا. نقیس کے معنی آتے ہیں شیطان کا اس کے اوپر مسلط کر دیا جانا, پھر وہ شیطان اس کے لیے قرین بن جاتا ہے یعنی بالکل اس سے علیحدہ اور جدا ہونے کا نام لیتا نہیں ہے. شیطان جو انسانوں پر مسلط ہوتا ہے تو اس کے مسلط ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت ساتھ لگا رہے, ذرہ برابر بھی الگ ہونے کا نام نہ لے رہے. ایسا تو کافروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ ہر وقت کافروں کے ساتھ شیطان لگا ہوا رہے اور بالکل الگ نہ ہو رہے. قرین ایسے ہی ساتھی کو کہتے ہیں جو بالکل جدا نہ ہو. اس اعتبار سے یہ صفت یہ کافروں کے حق میں ہو جائے گی. چنانچہ مومن تو جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور اور علیحدہ ہو جاتا ہے, اور کافر اللہ کا ذکر نہیں کرتا اسی لیے شیطان اس سے دور ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا. شیطان ان کافروں کے بارے میں حق کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے, اور شیطان ان کافروں کو برابر سمجھاتا ہے کہ تم حق پر ہو, صحیح راستے پر ہو, اور وہ انسان بھی خود کے بارے میں گمان کرنے لگتا ہے کہ میں حق ہی پر ہوں. شیطان ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو یہاں شیطان سے خصوصی شیطان مراد ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہر وقت رفیق ہوتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قریش نے ایک مرتبہ مشورے میں یہ طے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر ساتھی پر اپنا ایک آدمی مقرر کر دو, یعنی ایک ایک ہمارا آدمی ایک ایک مسلمان کے لیے طے کر دو تاکہ وہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو پکڑ کر کے ان کو ورگلانے کی سعی اور کوشش کرے. سب تقسیم ہو گئے کافر. طلحہ ابن عبید اللہ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر کیا گیا. جب یہ طلحہ ابن عبید اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو آتے ہوئے دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو میرے پاس جو آ رہا ہے تو مجھے کس بات کے ماننے کی دعوت دے رہا ہو, کس چیز کو ماننے کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو؟ اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم تم کو لات اور عزا کی عبادت کرنے کی طرف بلاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ لات کیا چیز ہے؟ تو طلحہ نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے. حضرت پھر پوچھا کہ یہ عزا کیا ہے؟ تو طلحہ نے کہا کہ یہ لڑکیاں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان لڑکیوں کی ماں کون ہے؟ تو طلحہ لاجواب ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جواب دو. تو سب ساتھی خاموش رہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وہ اس طرح کی انفرادی محنتیں بھی کفار اس زمانے میں کرتے تھے، ایک مسلمان پر ایک کافر کو مسلط کر کے ان کو ورگلانا اور ان کو اسلام سے ہٹانے کی جد و جہد وہ لوگ کرتے تھے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیاطین ان قرآن سے اعراض کرنے والوں کو ہدایت کے راستے سے روکنے کا کام کرتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ کافر ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے کے اوپر آ گئے اور ہدایت کے اوپر ہیں. حَتَّى اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، جہاں تک کہ جب یہ قیامت کے دن ہمارے دربار میں آئیں گے تو یہ کافر اپنے اس کریم سے کہیں گے، ہائے افسوس، میرے اور تیرے درمیان میں اتنی دوری ہوتی جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کے اندر دوری ہوتی ہے، اتنا فاصلہ ہوتا، تو میرے پاس نہ آتا، میں تیرے پاس نہ آتا، تو مجھے نہ ورگلاتا، میں تیری بات میں آ کے کفر نہ کرتا، کتنا اچھا ہوتا، جہنم سے بچ جاتا. فبئس القرین، ابھی تو تو بہت برا دوست تھا کہ تو بھی کال ہوا نے میرے لیے بھی کال کا ذریعہ بنا، کتنا سخت جو ہے تو نے جو ہے میرے لیے معاملہ کروا دیا ہے. تو گویا کہ اس دن اصل افسوس تو ہوگا کہ تیری وجہ سے مجھے جہنم کی سزا ملی، لہذا ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے اوپر جو ہے اس طریقے سے افسوس کریں گے. وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز تم کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی قیامت کے دن ان کا آپس میں آرزو کرنا، تمنا کرنا، ندامت کرنا، آج یعنی قیامت کے دن تمہارا آرزو اور ندامت کرنا کہ کاش کے ہم بہت دور ہوتے، ایک دوسرے کی رفاقت میں نہ ہوتے، یہ چیز ان کو نفع نہیں دے گی. کیوں؟ جبکہ تم لوگ دنیا کے اندر ظلم کر چکے، کفر کر چکے، شرک کر چکے، جس کفر شرک کے نتیجے کا ظہور آخرت کے اندر جہنم کی سزا میں ہوا، اور ان کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا، انکم، تم سب تمہارے دوستوں کے ساتھ، فل عذاب، عذاب میں، مشترکون، شریک ہوں گے، سب کے سب لوگ تم عذاب کے اندر شریک ہوں گے. اسی لیے کہ عذاب کے سبب میں شریک تھے، کون سا سبب؟ شرک، لہذا اس کا جو نتیجہ ہے جہنم، اس میں بھی تم لوگ سب مشترک ہوں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو برابر ایمان اسلام کی دعوت دیتے، اس دعوت کے لیے برابر جد و جہد اور کوشش کرتے، اس کے باوجود بھی یہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرتے، بلکہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا، ان کے شرک کے اندر زیادتی ہی ہوتی چلی جاتی. اس پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نبی، کیا آپ بہروں کو بات سناؤ گے یا اندھوں کو آپ راستہ بتلاؤ گے، اور اس آدمی کو جو کھلم کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہو اس کو آپ صحیح راہ بتلاؤ گے؟ نہیں, وہ تو ایمان لانے والا ہی نہیں, وہ ایسا ضدی بن چکا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ کے اوپر آ ہی نہیں سکتا. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. گویا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ زیادہ مغموم نہ ہو, زیادہ محزون نہ ہو, ان کا ٹینشن آپ زیادہ نہ لیں. یہ لوگ ایمان لائے تو صحیح, آپ کا کام صرف راستہ بتانا ہے. یہ ایمان لائے تو ان کا فائدہ ہوگا, نہ لائے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ, یا تو ہم آپ کو لے جائیں گے یعنی آپ کی وفات ہو جائے گی. فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, ہم تو ان سے بدلہ لینے ہی والے ہیں یعنی آخرت کے اندر. یعنی دونوں شکل ہو سکتی ہے, آپ کی زندگی میں ہم ان نافرمانوں کو عذاب دے رہے جس کی وجہ سے آپ کو اور مسلمانوں کو دل میں سکون ہوئے, اور اگر آپ کی زندگی کے اندر ہم ان کو عذاب نہ دے رہے تو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم ان کو عذاب اور سزا دے رہے, اور آخرت کے اندر سزا کا ہونا تو یقینی ہے. یہ مفسر نے پھر آخرت کہا, حالانکہ بعض مفسرین نے اس کو غزوہ بدر کی طرف لیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا یعنی بدر کے اندر ان کو سخت سزا دی. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ, یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی زندگی کے اندر ان کو وہ عذاب دکھلا دے رہے جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا. فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ, یقیناً ہم ان کافروں کو عذاب دینے کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, لہذا جو وحی آپ کے اوپر اتاری گئی, جو قرآن نازل کیا گیا, اس کو آپ مضبوطی سے پکڑیے, اس کے اوپر کامل مکمل عمل کیجئے. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہو. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور یقیناً یہ تو بڑی شرافت کی چیز ہے, نام روشن کرنے کا ذریعہ ہے, آپ کے نام کو دنیا میں یادگار بنانے کا ذریعہ ہے, آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. کون قرآن؟ دیکھو آج پوری دنیا کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے بڑا اونچا نام ہے, پورے عالم میں آپ کا نام زندہ ہے, آپ کی برکت سے آپ کی قوم عرب کا نام بھی جو ہے زندہ ہے, لوگ عربوں کا بھی احترام کرتے. یہ سب برکت ہے کس کی؟ قرآن مجید کی. اسی کی طرف آیت میں اشارہ ہے وَإِنَّهُ, یہ قرآن کو بڑی شرافت اور نیک نامی اور اچھے تذکرے کا ذریعہ ہے, آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے قرآن کے حقوق کتنے ادا کیے تھے. حضرت عدی ابن حاتم نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دل میں جو اپنی قوم کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قوم کے ساتھ شرافت عطا فرمائی, اور ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ. آج پوری دنیا کا مسلمان چاہے کتنا ہی رئیس ہو, کتنی بڑی حکومت سے اوپر آ جائے, لیکن وہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے اور عربی زبان کی عزت کرتا ہے کیونکہ وہ قرآن کی زبان ہے, عربوں کا احترام کرتا ہے کیونکہ وہ قرآن کے مخاطبین اولین ہیں. یہ سب قرآن کریم کی, قرآن مجید کی برکت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرآن کے کتنے حقوق ادا کیے تھے, اس کے بارے میں تم سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے آپ ان تمام رسولوں سے سوال کیجئے، کیا رحمان کے سوا ہم نے کوئی معبود بنائے ہیں کہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہو؟ دیکھو کیا سوال مضمون ہے کہ آپ سے پہلے جن کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا، آپ ان سے سوال کیجئے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی معبود بنائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جاتی ہو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کیجئے۔ اب یہاں حضور کو اپنے سے پہلے رسولوں سے سوال کرنے کے بارے میں کہا گیا، حالانکہ وہ تمام کے تمام رسول دنیا سے جا چکے تھے، پھر حضور ان سے کیسے سوال کرتے؟ نمبر ایک، رسولوں کو سوال کرنے کا مطلب ہے رسولوں کی کتابوں اور صحائف سے معلوم کرنا کہ پچھلے نبیوں کی جو کتابیں اور صحائف دنیا میں رائج ہے ان میں دیکھو کہیں پر بھی شرک کا مضمون ہے؟ نمبر دو، پچھلے نبیوں کی امت کے جو اہل علم دنیا میں زندہ ہو، امتی دنیا میں موجود ہو، پچھلے نبیوں کی امت کے علماء اور امتیوں سے آپ سوال دیجئے کہ ان انبیاء صادقین کی تعلیمات میں کہیں پر بھی شرک کا مضمون ہے؟ کسی بھی نبی نے اپنی امت کو شرک کی تعلیم دی ہے کہیں؟ آپ معلوم کیجئے۔ نمبر تین، آپ ان نبیوں کی ملتوں میں، ان نبیوں کے مذہب کے اندر آپ غور اور تدبر کر کے دیکھیے کہ کیا کسی بھی نبی کی ملت، مذہب اور تعلیمات کے اندر شرک موجود ہے؟ نمبر چار، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی ایسی شکل فرما دے جس میں یہ تمام نبی حیات ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو اور حضور ان سے سوال کرے، ایسے امکانات بھی اس آیت سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایسے امکانات زندگی میں دو مرتبہ ہوئے، ایک تو اسراء میں، یعنی جب مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کا اجتماع ہوا، اور دوسرا معراج میں، یعنی ساتو آسمان کی زیارت کے وقت مختلف انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئی، جو سورہ اسراء کے شروع کے اندر وہاں موجود ہیں۔ پہلے آسمان پر کون سے نبی، دوسرے پر کون سے، پہلے پر آدم اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام، اس طریقے سے ہر ہر آسمان پر انبیاء کی ملاقاتیں ہوئی۔ آپ ان انبیاء علیہ السلام سے زندگی میں باقاعدہ ملاقات ہو، اس ملاقات کے وقت پر آپ ان کو پوچھ کر کے دیکھے کہ کیا تم میں سے کسی کی شریعت میں شرک کی تعلیم تھی؟ چنانچہ دو طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، تو اس وقت کے اوپر حضرت جبرائیل امین بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان نبیوں سے پوچھ لو، آج چانس ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر غیر اللہ کی عبادت کی بات تھی؟ تو حضور نے فرمایا، جبرائیل میں سوال نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے توحید میں شک ہے ہی نہیں کہ میں سوال کروں۔ سوال تو کون کرے، جس کو شک ہوئے وہ سوال کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی وحدانیت کے اوپر پورا اطمینان تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا۔ جبکہ بعض روایتیں معراج کی اس طرح بھی آئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتماع ہوا تو نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، سات صفوں میں نبی انبیاء علیہ السلام تھے، تین صفوں میں رسول تھے، چار صفوں میں نبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، حضرت ابراہیم کی داہنی جانب حضرت اسماعیل تھے، حضرت ابراہیم کی دائیں جانب حضرت اسحاق تھے، پھر ان کے بازو میں حضرت موسیٰ تھے. تمام نبیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی. جب نماز سے سلام پھرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے ان تمام انبیاء سے آپ نے خطاب کیا کہ مجھے میرے رب نے وحی کے ذریعے سے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے یہ سوال کروں کہ تم میں سے کسی بھی نبی کی طرف اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت بھی کی جائے؟ تو تمام انبیاء نے بیک زبان جواب میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو وہ باطل ہے، اور آپ نبیوں کو ختم کرنے والے رسولوں کے سردار ہیں، آپ ہمارے امام ہیں. یہ بات آج ظاہر ہو گئی، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی دنیا میں آئیں گے نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ بھی آپ کی شریعت کی اتباع کریں گے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں انبیاء علیہ السلام سے سوال کر لیا. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال کا مطلب ہے مشرکین قریش کو بتلانا اور یقین دلانا کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے بھیجے گئے، ہر نبی نے اللہ کے سوا دوسرے معبود کو مقرر کرنے کی ممانعت کی ہے. یہ بات قریش کو جھما دینا ہے، ثابت کر دینا ہے، اس لیے یہ سوال کیا گیا، ورنہ حقیقت کے اندر کوئی سوال مراد نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں لے کر کے فرعون اور فرعون کے سرداروں کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ اے لوگو، میں تمام عالموں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کیا گیا، اس لیے کہ مکہ کے کافروں کا ایک اشکال پیچھے گزرا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے. انہوں نے کہا تھا نا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ دو بڑی بڑی آبادیاں ہیں، کون؟ طائف اور مکہ، اور اس کے بڑے بڑے اشخاص ہیں، ان میں سے کسی کو اللہ نبی بناتے تو اچھا ہوتا، کسی مالدار آدمی کو. تو ان کا سوال اس طرح تھا کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے اونچے مقام اور مرتبے والا، مال دولت جاہ کے اعتبار سے اونچے مقام اور مرتبے والا ایسے شخص کو اللہ نبی بناتے تو بہت اچھا ہوتا. تو اس مضمون پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی ہے کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون اور فرعونی لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی کہ دیکھو نا، موسیٰ غریب آدمی، موسیٰ کے پاس تو مال دولت بھی نہیں، موسیٰ کے پاس بھی کچھ نہیں، ایسے فقیر کو اللہ نے نبی بنا دیا. تو جو سوال یہ مکہ والے آپ سے کرتے دیا ہی نہیں، وہی سوال موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا گیا تھا، اس میں حضور کی تسلی کا کافی مضمون ہے. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہماری نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمام عالموں کے بھیجا ہوا رسول ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان فرعونیوں کے پاس ہمارے معجزات لائے، اذا هم منها یضحکون، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، اور غور و فکر انہوں نے نہیں کیا. فما نوریهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. اور ہم ان کو کوئی بھی آیت دکھلاتے، کوئی بھی معجزہ ان کو دکھلاتے، کوئی بھی عذاب کی نشانی ان کو دکھلاتے، یعنی بعدنے والے والی ہر نشانی پہلے والی نشانی سے بڑی ہوتی. پھر بھی وہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے, اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان کی طرف آ جائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کشتیوں اور فرعونیوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا, عذاب بہت مرتب آیا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. چنانچہ ترکیب سے عذاب شروع ہوا, پہلے طوفان والجراد پھر کمل, یا کے بعد دیگرے, ایک ساتھ سب عذاب نہیں آئے. اور ہوتا یہ تھا کہ ہر عذاب 7 دن تک ان کی آبادیوں میں رہتا تھا. جب عذاب کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے, آ کر کے منت و سرماجت کرتے اور وعدہ کرتے کہ موسیٰ یہ عذاب جو دور ہو جائے تو ہم چوکس ایمان لے آئیں گے اور آپ کی اطاعت کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور نبی کے دل رحم سے بھرے ہوتے, آپ بھی ان کی بات مان لیتے اور اپنی امت کے لیے دعا کر دیتے, عذاب دور ہو جاتا. لیکن پھر جو ہے وہ کتنے لوگ دوبارہ شرارت کرنے کے لیے لگ جاتے. اس طریقے سے ہوا کہ ایک عذاب آیا, 7 دن رہا, کتنیوں نے توبہ اللہ کی, پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, عذاب دور ہو گیا. پھر دوسرا عذاب آیا 7 دن, یعنی ہر مرتبہ دعا کرواتے پھر ایمان نہیں لاتے, وعدے کے خلاف ورزی کرتے. جب عذاب ہوتا تو پکا وعدہ کرتے کہ ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن جب عذاب دور ہو جاتا دعا موسیٰ علیہ السلام کی قبول ہو جاتی, پھر یہ لوگ ایمان لانے سے انکار کر دیتے. یہاں تک تو ان کے اوپر بڑا عذاب گرک کا آیا جس میں ڈبو کر کے وہ ختم کر دیے گئے. اور یہ جو کہا گیا کہ اللہ اکبر من اختیہ, کہ ہر نشانی دوسری نشانی سے بڑی ہوتی تھی, کیا مطلب اس کا؟ چنانچہ اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ہر ہر نشانی بڑی ہوتی تھی. نمبر 2, ہر نشانی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوا کرتی تھی. نمبر 3, اضافی بڑائی مراد ہے. نمبر 4, بات کہتے ہیں کہ واقعیتاً ایسا ہی ہوتا تھا کہ پہلی نشانی کے مقابلے میں دوسری بڑی, دوسری کے مقابلے میں تیسری بڑی, تیسری کے مقابلے میں چوتھی بڑی, اس طرح واقعیتاً ہوتا تھا. نمبر 5, بعض حضرات نے بہت اچھا ترجمہ کیا, اکبر من نقطہ, ایک سے بڑھ کر ایک نشانی اللہ نے دکھائی, ایک سے بڑھ کر ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلائی. نمبر 6, بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہر معجزہ اعجاز کی چوٹی کے اوپر پہنچا ہوا تھا, دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ معجزہ اور بڑا ہے, وہی معجزہ اور بڑا ہے. باقی یہ ہے کہ تمام کے تمام معجزات صحیح اور سچا ہونے میں ایک دوسرے کے برابر برابر ہوا کرتے تھے. اللہ ہی اکبر من اختیہ, اتنے سارے عذاب اور مہلت اور دعا کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو بڑے عذاب میں غرق میں پکڑ لیا تاکہ وہ لوگ کفر سے, واخذناہم بالعذاب, اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا, یعنی ایک عذاب کے بعد دوسرے میں, دوسرے کے بعد تیسرے میں, تاکہ وہ کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے. جب بھی عذاب آتا تو کیا کہتے, وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن کشفت بما عهد عندك اننا لمهتدون. اور وہ معذب لوگ جن کو عذاب دیا جاتا, عذاب کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کرتے, اے ساحر آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے جیسا آپ سے آپ کے رب نے عہد کیا ہے, اگر آپ کی دعا کی برکت سے عذاب دور ہو گیا تو ہم ایمان لائیں گے اور ہدایت یافتہ ہو کر کے کامل مومن بن جائیں گے. ہر مرتبہ یہ لوگ ایسا ہی کہتے. اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ دعا کرانے آ رہے عذاب دور ہونے کی, تو ابھی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے یا ایھا الساحر, ایسا کیسا ہے؟ حالانکہ گرس کے وقت پر تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, اور یہ تو دعا کرانے آئے پھر بھی کہہ رہے آئیو ہے ساحر, ایسا کیسے؟ تو اس کے مختلف جوابات مفسرین نے دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں بڑے عالم بڑے علم والے کو ساحر ہی کہا جاتا تھا, تو یہ ساحر کا لفظ عالم کامل کے لیے استعمال ہوتا تھا, اسی لیے انہوں نے بطور تعظیم کے یہ لفظ استعمال کیا. نمبر دو, ان کے یہاں سب سے بڑا علم علم سحر تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو لوگ سحر کہتے تھے, اس اعتبار سے انہوں نے کہا ساحر, یعنی سب سے بڑے علم کے بڑے جاننے والے علامہ, یا ایہا الساحر. نمبر دو. نمبر تین, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کی دل کے اندر جو بات تھی وہ ایسے موقع کے اوپر زبان کے اوپر آ ہی گئی. دل کے اندر یہ بات تھی کہ موسیٰ تو جادوگر ہے, اب جب عذاب آیا تو بدحواس تھے, اور بدحواسی کے اندر دل کی بات زبان کے اوپر آ گئی. دیکھو انسان جو ہے نا, جب ہوش حواس ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو دبل بات کر سکتا ہے کہ ادھر کچھ کہے ادھر کچھ کہے, یعنی ایک آدمی کے لیے آپ کوئی برا لقب ہمیشہ استعمال کرتے ہو, اور پھر جب وہ سامنے آئے تو بتکلف آپ اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہو. کب؟ جب کہ ہوش و حواس سلامت ہو تب. لیکن جب انسان کے ہوش و حواس ہی سلامت نہ ہو تو پھر دل میں جو اس کے لیے لفظ بیٹھا ہوا ہے بے اختیار وہ زبان کے اوپر آتا ہے, آتے ہی رہتا ہے. تو دل کے اندر تو ان کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ ساحر. اور اس وقت بدحواسی کا عالم تھا عذاب کے آنے کی وجہ سے, اسی لیے دل میں بیٹھی ہوئی بات زبان کے اوپر بے اختیار نکل آئی. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان بنو فرعونیوں نے خود کو بڑا سمجھ کر کے تحقیر کی نیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے ساحر کا لفظ استعمال کیا. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوشامد اور لجاجت کے وقت پر بظاہر ساحر کا لفظ بطور تعظیم کے استعمال کیا ہو, کیونکہ یہ موقع خوشامد اور لجاجت کا تھا, موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرانے کی غرض تھی, اسی لیے بطور تعظیم کے یہ لفظ استعمال کیا. اور بات کہتے ہیں کہ ان کی یہ بد باطنی کی علامت ہے, گویا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساحر کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے, ہم تو آپ کو ساحر ہی مانتے ہیں. اور بعض نے اس کا معنی کیا ہے یا ایہا الساحر, وہ آدمی جس نے سحر کے بل بوتے پر ہم پر غلبہ جمع دیا ہے, جو جادو کے بل بوتے پر ہم پر غالب آ گیا ہے, یا ایہا الساحر. دوسری بات یہ سمجھ لیے کہ بما عہد عندک کا کیا مطلب, کہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس جو عہد ہے رب کا, اس عہد کو سامنے رکھ کر کے آپ دعا کیجئے. تو نمبر ایک, اس سے مراد ہے نبوت, عہد سے عہد نبوت مراد ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا عہد دیا, اس کے وسیلے سے آپ دعا کیجئے. نمبر دو, عہد سے مراد ہے مستجاب الدعوات ہونا, تو اللہ نے آپ سے عہد کیا ہے کہ آپ کی ہر دعا اللہ قبول فرمائیں گے, آپ مستجاب الدعوات ہے. اور نمبر تین, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے اس ترتیب سے آپ دعا کیجئے تو آپ کی دعا اللہ کے یہاں ہم قبول ہو جائے گی. فلما کشفنا عنہم العذاب, جب ہم نے ان فرعونیوں سے عذاب کو دور کیا, اذا هم ينكثون, تو وہ لوگ وعدے کو توڑنے والے ہیں, یعنی وعدہ توڑ کر کے کفر کے اوپر جم گئے, یعنی جب بھی وعدہ کرتے عذاب دور ہوتا پھر کفر پر آ جاتے. اب ہوا کیا؟ چھوٹے چھوٹے سب عذاب موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے پر ان پر آئے. جراد آیا، کمل آئے، دفاد آئے، دم آئے، طوفان آئے، سب آئے. تو فرعون کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ سب عذاب دیکھ کر کے میری قوم گھبرا کے کہیں ایمان نہیں لے آوے. اس کو فرعون کو ڈر لائق ہوا ان کے ایمان لانے کا. اس لیے فرعون نے ایک نیا پیترا رچا. پیترا یہ رچا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو، مصر کا دستور تو تم کو معلوم ہے نا کہ میں خود بادشاہ تمہارا. فرعون اپنے ہاتھ میں کنگن سونے کے پہنا کرتا تھا، بہترین سونے کے کنگن اپنے ہاتھ میں لگا کر کے اپنے دربار میں بیٹھتا تھا، اور زیورات بھی خوب پہنتا تھا. کہتے ہیں کہ اس کی داڑھیوں کے بال میں بھی وہ ہیرے اور موتی کو پیرواتا تھا، اور پوری داڑھیوں مرصع کروا کر کے وہ بیٹھتا تھا. موسیٰ علیہ السلام پر جو اس کو غصہ آیا تھا نا بچپن میں، اس کی وجہ ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پر ہاتھ مار کر کے وہ سب موتی توڑ ڈالے تھے، اور وہ پوری داڑھی جو اس کی سیٹ کی ہوئی تھی وہ سب ادھر ادھر کر ڈالی تھی، اس لیے اس کو غصہ زیادہ آیا ہوا تھا. تو وہ سب اس طرح کے زیورات اور سونے کے کنگن وغیرہ پہن کے بیٹھتا تھا. کہنے لگا کہ دیکھو، امیر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، موسیٰ اگر امیر ہوئے تو اس کے ہاتھ میں کنگن ہوئے، سونا ہوئے، زیورات ہوئے، ہے اس کے پاس کچھ ایسا؟ دیکھو میرے پاس سب ہے، اسی لیے امیر میں ہوں، وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جس گورنر کے اوپر، جس وزیر پر فرعون مہربان ہوتا تھا، اس کو بھی سونے کے کنگن پہناتا تھا، اور اس کی فوج، اس کے سیکیورٹی گارڈ سب اس کے سامنے ہتھیار لے کر سلامی مارتے ہوئے کھڑے رہتے تھے. گویا کہ فرعون نے یوں کہا کہ دیکھو، میرے سامنے یہ پوری میری فوج کھڑی رہتی ہے، سب مجھے سلامی مارتے ہے، کوئی موسیٰ کے پاس ایسا آگے پیچھے چلنے والا کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ فرعون جب کسی سردار پر خوش ہوتا، کسی کو کسی علاقے کا گورنر بناتا، تو اس کو سونے چاندی کے کنگن پہنا کر کے اس کا اعزاز کرتا. اور مصر کا بھی ایک ماحول تھا عام، کہ جب کوئی آدمی کو کسی علاقے کا سردار بنایا جاتا تو سونے کے کنگن اور گلے میں سونے کے ہار پہنائے جاتے. یہ علامت تھی اس کے سردار ہونے کی. لہذا فرعون نے اسی بات کو پکڑ کر کے اپنی عوام سے کہا، وقات وناتا فرعون، فرعون نے اپنی قوم کو مارے گھمنڈ اور فخر کی آواز لگائی. ونادا فرعون فی قومی، ونادا فرعون فی قومی، قال یا قوم، فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی اور کہا، قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس پورا ملک مصر نہیں ہے؟ اتنے بڑے ملک کا میں مالک؟ موسیٰ اگر کسی ایک گاؤں کا بھی مالک ہو تو بتاؤ پھر کیسے وہ نبی بن گئے. وہادہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں جو میرے نیچے سے چلتی ہے، یعنی میں دریائے نیل میں سے شاخیں نکلتی تھی، اور وہ شاخیں فرعون کے محل میں آتی تھی اور بہتی تھی، اور محل کی تعمیر بھی اس نے اس انداز سے کرائی تھی کہ محل کے نیچے سے جو ہے بہترین پانی کی نہریں بہا کرتی تھی، جس سے ٹھنڈک، ہریالی اور خوشنما پر کے پر کشش منظر ہر وقت لگا رہتا تھا. کہتے ہیں کہ اس نے نیل میں سے چار شاخیں نکلوائی تھی. ایک شاخ کا نام رکھا تھا نہر شاہی، دوسری کا نام رکھا تھا نہر پولون، تیسری کا نام رکھا تھا نہر دنیات، اور چوتھے کا نام رکھا تھا نہر تینس. یہ چار نہریں اس کے محل کے نیچے آیا کرتی تھی. تو کہا کہ موسیٰ کے گھر کے نیچے کوئی خاموشیا بھی ہے؟ دیکھو میرے یہاں تو چار چار نہریں بہ کر کے آتی ہے، اور موسیٰ کے یہاں ایک چشمہ اور ایک جھرنا بھی آپ کو دکھے گا نہیں. وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون, میری عظمت میری شان و شوکت کو تم دیکھتے نہیں. ام انا خیر من هذا الذي هو مهين, میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے جو ایک دم ضعیف حقیر اور نیچے بنی اسرائیل خاندان کا. ولا یکاد یبین, جو موسیٰ اپنی بات کو پوری ظاہر بھی نہ کر سکے, اپنی بات اپنا مضمون اپنا مفہوم لوگوں کے سامنے واضح انداز میں بیان بھی نہ کر سکے. یہ اس کے گانڈپن کی علامت ہے, فرعون کے اس کے دماغ میں گانڈپن بھرا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو ایسی نہیں تھی اتنی زیادہ لکنت والی کہ روانی میں کچھ کمی معمولی سی کمی آئی تھی اور معمولی سی زبان میں بشتگی تھی. بات تو سب سمجھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور یہ کمالات نبوت کے منافی نے, لیکن اس نے ضد میں یہ سب باتیں کہی. فلولا الفی علیہ اسورۃ من ذہب, کیوں اس کے اوپر سونے کے کنگن نہیں ڈالے گئے, یعنی اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ان کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین, یا فرشتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتے. کیسے آتے؟ صفو لائن میں سب کھڑے ہوتے, ایک کے بعد ایک دیگرے آتے اور آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی شہادت دیتے. اس پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے دنیاوی جاہ مال شان شوکت اس کو اپنی ربوبیت کا معیار بتلایا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فقر غریبی اس کو اس نے اس بات کی دلیل بتلایا کہ یہ آدمی نبی رسول کہلانے کے قابل نہیں ہے. یعنی انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ نبوت کیا مقام ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ نبوت تو دنیاوی مقامات کی طرح کوئی مقام ہوگا جس میں انسان اپنے آپ کو نواب کہوے, راجا کہوے, مہاراجا کہوے, بادشاہ کہوے, ایسا کوئی مقام ہوگا نبوت, اس لیے اس نے اس طرح کا تقابل کیا اور پھر اس کی قوم کو اس نے ورگلایا. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین, یعنی لگاتار فرشتے آتے اور آ کر کے صفوں میں کھڑے ہو کر کے ان کی سچائی کی شہادت دیتے. فاستخف قومہ فاطاعوہ, بس ان کی قوم کی پاگلوں جیسی قوم, انہوں نے فرعون کی بات جو ہے سنی تو فرعون نے آسانی سے اپنی قوم کو اپنا تابع بنا لیا. فاستخف قومہ, فرعون نے بہت آسانی سے اپنی قوم کو اپنا تابع بنا لیا, ایسی ایسی باتوں پر ور گلا دیا اور ور گلا کر کے قوم کو بہت آسانی سے اپنا تابع بنا لیا. یہ ہر دور کے سیاسیوں کی ایسی چالیں ہوا کرتی ہے کہ اپنی قوم کو ورگلا دے دے, اپنی حمایت میں کر لے دے, باقی قوم کے جو اصل مسائل ہوتے ہیں اس سے قوم کو غافل کر ڈالے اور دوسری چیزوں کی طرف قوم کو لے جا کر کے کھڑا کر دے. یہ کام فرعون نے کیا. فرعونیوں کی اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ایمان, توحید, دین, اس سے ہٹا کر کے یہ سب لباڑوں میں اس نے اپنی قوم کو لگا ڈالا, اور یہ ایک اچھا اور بہترین طریقہ ہے کسی کو اپنا غلام بنا کر کے رکھنے کا, جذبات میں ابھار دینے کا. وہ سب تمہارے ہاں میں ہاں کہیں گے اور وہ اپنے دکھ کو بھی بھول جاتے ہیں, پھر بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ تو ہم کو بیوقوف بنا گیا. فاستخف قومہ فاطاعوہ, دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا, یا فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف پایا. فاطاعوہ, چنانچہ پوری قوم نے فرعون کی اطاعت کی اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما فاسقین, وہ سب نافرمان قوم تھی. فلما آسفونا انتقمنا منہم, دیکھو آصف کا مادہ استعمال ہوا ہے. انسان جب افسوس کرتا ہے تو غصہ بھی آتا ہے اور غصے میں انسان کو افسوس بھی ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے سے جڑے لگے ہوئے ہیں. اب یہاں آصفونا کا لفظ ہے جس کا معنی یہ کریں گے کہ جب فرعون نے ہم کو غصہ دلایا, اور غصہ ایک انفعالی کیفیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے. اس لیے منع کیا کرنے کا کہ جب فرعونیوں نے ایسے کام کیے جس کاموں کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دینے کا پکا ارادہ کر لیا, تو جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا یعنی ایسے کام کیے جس کام کے اوپر ہم نے ان کو سزا دینے کا پکا ارادہ کر لیا, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لیا, فَغَرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ تو ہم نے ان کو گئی گزری قوم بنا دیا اور ہم نے ان کو عبرت اور نذیر بنا دیا بعد میں آنے والوں کے واسطے, یعنی ہم نے ان کو عذاب دے کر کے ایسا بنا دیا, گئے گزرے ہو گئے, نام و نشان مٹ گئے ان کے, صفحے ہستی سے ختم کر دیے گئے, اور بعد میں آنے والے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ آیت کی شاد نزول میں تین روایتیں ملی ہیں. پہلی روایت یہ ہے شان نزول کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا, یا معشر قریش, اے قریشیو, لا خیر فی احد یعبد من دون اللہ, اللہ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جائے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تو قریش لوگ تو بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو ہمارے من کی دلیل مل گئی کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی اس میں کوئی خیر نہیں, تو اللہ کے سوا تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی ہے, نصارہ کرتے تو گویا عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی خیر نہیں, عزیر علیہ السلام کی جو ہے یہود عبادت کرتے گویا یہود میں عزیر علیہ السلام میں بھی کوئی خیر نہیں, مشرکین عرب ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں تو ملائکہ میں بھی کوئی خیر نہیں, یہ تو ہمارے کام کی دلیل مل گئی. وہ بہت خوش ہوئے, اس پر جو ہے باری تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. نمبر دو, دوسرا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, تو عبداللہ ابن زبعری اور اس کے رفقا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھنے لگے کہ سنا قرآن میں ایسی آیت اتری کہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن بنیں گے, تو ہم آپ سے یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ صرف ہمارے معبودوں کے لیے ہے یا تمام امتوں کے معبودوں کے لیے ہے, یعنی جس کی بھی غیر اللہ سے عبادت, یعنی صرف یہ قریش اور عرب کے بتوں کے لیے یا سب دنیا کے سب امتوں کے معبود جن کی بھی غیر اللہ جن کی پرست سب کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے لیے ہے, تمہارے اکیلے کی کوئی خصوصیت نہیں. وہ کہنے لگا عبداللہ زبعدی, کعبہ کے رب کی قسم, دیکھو اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جہنم میں جلیں گے کیونکہ ان کی نصارہ عبادت کرتے ہیں, حضرت عزیر بھی جہنم میں جلیں گے کیونکہ یہود ان کی عبادت کرتے ہیں, اور ملائکہ بھی جہنم میں جلیں گے کیونکہ قبیلے بنو ملیح کے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر جب عیسیٰ موسیٰ اور ملائکہ سب جہنم میں جلیں گے تو ساتھ میں ہمارے بت بھی جائیں گے تو چلے گا, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بت بھی جلیں گے تو چلے گا, تب تو کوئی بہت واندہ نہیں ہے. اس طریقے سے باتیں انہوں نے کہی اور یہ لوگ جو ہے بہت خوش ہوئے کہ آج تو ہم نے دلیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسا دیا. ہنسنے لگے, ہنسنے میں آوازیں ان کی بلند ہونے لگی, اس پر باری تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. نمبر تین, ایک مرتبہ مشرکین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں, ان کی مرضی یہ ہے کہ جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یہود عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح ہم بھی ان کی عبادت کریں. اس پر جو ہے آیت کریمہ نازل ہوئی. ان کے ان تمام اشکالوں کا جواب یہ ہے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی پہلے سے طے شدہ ہے وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر ان سب کے لیے پہلے سے بھلائی طے شدہ ہے ملائکہ کے لیے، لہذا وہ لوگ جہنم سے بچائے ہوئے ہیں. اور بعض نے ماں سے غیر آخری بھی مراد لیے ہیں، کہ دیکھو آیت میں جو کہا گیا انکم وما تعبدون، تو ماں سے غیر ذوی الاکل مراد ہے، اور یہ بت سب غیر ذوی الاکل وہ جہنم میں جلیں گے، اور حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور ملائکہ تو ذوی الاکل میں آتے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہو جائیں گے. ولما ضرب ابن مریم، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس پر یہ مشرکین شور مچاتے ہیں، چلاتے ہیں، اذا قومک منہ یصدون، آپ کی قوم اس کے اوپر ہنستی ہے، شور مچاتی ہے، ہنگامہ کرتی ہے. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ بہتر ہے. ما ضربوہ الا جدلا، یہ جو آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس اعتراض کا مقصد صرف جھگڑا کھڑا کرنا ہے، باطل جھگڑے کھڑے کرنے کے لیے وہ اس چیز کو حجت میں لاتے ہیں. چنانچہ بعض مرتبہ انسان متکلم کی مراد کے خلاف معنی مفہوم لے کر کے جھگڑا کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے کوئی بات کہی، وہ بات آپ نے سیدھے سادھے ایک مفہوم میں کہی، لیکن اس میں سے کوئی آدمی پوائنٹ نکال کر کے آپ کی مفہوم اور مراد کے خلاف کوئی بات کرے جھگڑا کھڑا کرنے کے لیے. دیکھو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب، جہنم کا مفہوم ایک دم واضح تھا کہ جتنے بت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن متکلم کی مراد کے خلاف انہوں نے مضمون کھڑا کیا کہ حضرت عیسیٰ کی نصارہ عبادت کرتے اسی لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. وہ کوئی ان کی عبادت سے راضی اور خوش تھوڑے ہی ہے، اور انہوں نے کوئی عبادت کی دعوت تھوڑی دے رکھی ہے، یہ اپنے طور پر جو ہے عبادت کرتے. بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ مکہ اور عرب کے لوگ تو بڑے جھگڑالو لوگ ہیں، ان کے دھندے ہی جھگڑے کرنا ہے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ایک بندے ہیں جن کو ہم نے نبوت کی دولت سے مالا مال کیا، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، سب کے لیے نمونہ بنایا، خصوصاً بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ انعام کرے اس پر عذاب نہیں ہو سکتا. جاؤ.